جمعہ 6 جنوری، سیروین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ اسلام آباد میں کم سن گھریلو ملازمہ پر تشدد کے معاملے پر چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ عدالت بچوں کے حقوق کی محافظ بنے گی۔ بچوں کو ملازم ہی کیوں رکھا جاتا ہے؟
بچہ ایک ایسی سستی لیبر ہے کہ جس کو جہاں چاہو استعمال کر لو۔ ایک تو وہ اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتا، اپنے لیے بات نہیں کر سکتا۔
تفصیل خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ خان سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے شہر اسلام آباد میں ایک کم سن گھریلو ملازمہ طیبہ پر مبینہ تشدد کے واقعے کے اسخط نوٹس کے سماعت کے دوران اعلی عدالت نے اپنے ریمارکس میں کہا ہے کہ اگر والدین اپنے بچوں کو تحفظ نہیں دے سکتے تو عدالت ان کی محافظ بنے گی۔ تاہم آج سماعت کے موقع پر طیبہ کی ماں ہونے کی دعوے دار دو خواتین سپریم کورٹ میں پہنچ گئیں۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
ان خواتین نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ ان کی بیٹیاں گزشتہ 2 سال سے اغوا کی گئی ہیں، اور جب طیبہ کی فوٹیج ٹی وی پر چلائی گئیں تو ان کی مماثلت ان کی اغوا ہونے والی بیٹیوں سے بہت زیادہ ہے، جس پر چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کا کہنا تھا کہ اگر ضرورت محسوس ہوئی تو ان کے ڈی این اے ٹیسٹ کروائے جائیں گے۔ عدالت نے پولیس کو حکم دیا کہ اس مقدمے کی تفتیش مکمل کرنے کے لیے جدید طریقے استعمال کیے جائیں۔ دوسری جانب اسلام آباد پولیس کی ایک خصوصی ٹیم طیبہ اور ان کے والدین کو لینے کے لیے فیصل آباد اور جڑاوالا پہنچ چکی ہے، تاہم ابھی تک پولیس اہلکار متاثرہ لڑکی اور ان کے والدین تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں نامعلوم مسلح افراد کے حملے میں ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے 5 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ ادھر سرحد پار افغانستان کے صوبہ بلغان میں شدت پسندوں نے ہزارہ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے 13 کانکنوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ حمیرہ کمل۔
صوبہ بلغان کے حکام کا کہنا ہے کہ باغیوں نے حملہ کر کے کوئلے کی کان میں کام کرنے والے 13 کانکنوں کو ہلاک کر دیا ہے، جبکہ 3 کانکن زخمی ہیں۔ صوبائی گورنر کے ترجمان نے بی بی سی کو بتایا کہ حملے کا نشانہ بننے والوں کا تعلق شیعہ ہزارہ کمیونٹی سے ہے، جنہیں سنی شدت پسند نشانہ بناتے رہتے ہیں۔ بعض اہلکار حالیہ ہلاکتوں کا ذمہ دار دولت اسلامیہ گروپ کو ٹھہراتے ہیں، لیکن کانکنوں پر حملہ کرنے کی ابھی تک کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی۔ حالیہ رپورٹس کہتی ہیں کہ صوبہ بغلان کے بعض حصوں میں طالبان اپنے قدم مضبوط کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔
پاکستان کے وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں سے بے گھر ہونے والے متاثرین کی طرف سے بلا وجہ اپنے گھروں کو واپسی سے انکار کرنے پر ان کی آئی ڈی پی کی حیثیت سے رجسٹریشن منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ضرب عصب آپریشن کے بعد بے گھر ہونے والے ایک قبائلی نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے حکومت کے اس فیصلے کو ظالمانہ قرار دیا۔
مجبوری سے واپس آ گیا کیونکہ وہاں پر کوئی سہولت نہیں ہے، نہ وہاں پر کسی کا گھر ہے اور وہاں پر لوگوں کو زیادہ تکلیف ہے۔ ہمارے گاؤں والے تقریباً 50% کے لوگ دوبارہ واپس آ گئے۔ اب اگر حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے تو یہ ظالمانہ فیصلہ ہے۔ پہلے اس نے کہہ دیا تھا کہ ہم 6 ماہ تک وزیرستان میں امداد بھی دیں گے، روپیہ بھی دیں گے۔ اب تو اس نے ابھی تک جو ہمارے روپیہ بند کر دیے، فوراً جن لوگوں نے واپسی کیا ہے اس کے روپیہ بند کر دیے، اس کی مرا سارے سب کچھ امداد بند کیا ہے۔
امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن نے 9 منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ملکی خفیہ ایجنسیوں کو نشانہ بنانے پر سخت نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ سمجھداری کا ثبوت دیں۔ نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں روس کی مبینہ مداخلت سے متعلق آج ڈونلڈ ٹرمپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ جو بائیڈن نے مزید کہا کہ 9 منتخب صدر کے لیے انٹیلیجنس ایجنسیوں پر یقین نہ کرنا سراسر بے وقوفی ہے۔ عراقی فوج کا کہنا ہے کہ انہوں نے موصل میں لڑائی کے دوران دولت اسلامیہ سے ایک اہم علاقے کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ فوج کا کہنا ہے کہ فوجی دستوں نے المنتہا کے ضلع میں پیش قدمی کر کے قومی پرچم لہرایا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران جاپانی فوجیوں کے قحبہ خانوں میں کام کرنے پر مجبور خواتین کی یاد میں بنائے گئے مجسمے کی تنصیب کے رد عمل میں جاپان نے جنوبی کوریا سے اپنا سفیر واپس بلا لیا ہے۔ اس مجسمے کو پچھلے ہفتے ہی جنوبی کوریا کے شہر بوسان میں قائم جاپانی قونصل خانے کے قریب لگایا گیا تھا۔ جاپان کا کہنا ہے کہ اس مجسمے کی تنصیب انتہائی افسوسناک ہے۔ اور بالی ووڈ کے مشہور فلمی اداکار اوم پوری دل کا دورہ پڑنے سے آج صبح انتقال کر گئے ہیں۔ ان کی عمر 67 برس تھی۔ اوم پوری نے بالی ووڈ کے علاوہ پاکستانی اور برطانوی فلموں میں بھی کام کیا۔ ان کی تازہ ترین پاکستانی فلم ایکٹر ان لا تھی، جس میں انہوں نے فہد مصطفیٰ کے والد کا کردار ادا کیا۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان حالیہ کشیدگی کے بعد فنکاروں پر پابندی کے بارے میں بی بی سی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا،
دیکھیے دونوں ملکوں میں میرا جہاں تک ماننا ہے 95% لوگ سیکولر ہیں، 5% ہوں گے ایسے لوگ جو آپ انہیں فنڈامنٹلسٹ کہہ سکتی ہیں, آپ انہیں دہشت گرد کہہ سکتی ہیں, جو بھی اس کو نام دینا چاہیں, تو اس سے دونوں ملکوں کی بدنامی ہو رہی ہے.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری, بی بی سی نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. بالی ووڈ کے معروف اداکار اوم پوری انتقال کر گئے. ان کے حالات زندگی پر نظر ڈالیں گے. پروگرام کے آغاز میں اس خبر کی تفصیل کے اسلام آباد کے ایک ایڈیشنل سیشن جج کی بیوی کے 10 سالہ گھریلو ملازمہ پر مبینہ تشدد کے واقعے سے متعلق از خود نوٹس کی سماعت کے دوران پاکستان کے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے کہا ہے کہ بنیادی انسانی حقوق کے تحت بچوں پر ہونے والے تشدد کو ان کے والدین بھی معاف نہیں کر سکتے. سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ اگر والدین اپنے بچوں کو تحفظ نہیں دے سکتے تو عدالت ان کی محافظ بنے گی. اسلام آباد سے شہزاد ملک تفصیل کے ساتھ.
آج سپریم کورٹ میں ایڈیشنل سیشن جج کی اہلیہ کی طرف سے کم سن گھریلو ملازمہ طیبہ پر مبینہ تشدد سے متعلق از خود نوٹس کی سماعت کے دوران پاکستان کے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کا کہنا تھا کہ اس معاملے کو بھی دیکھا جائے گا کہ اس واقعے میں فری کین میں صلح یا راضی نامہ کس بنیاد پر ہوا. انہوں نے کہا کہ تشدد کے ایسے واقعات میں راضی نامہ اس لیے قابل قبول نہیں ہوتا کیونکہ ایسے واقعات میں دباؤ کے عنصر کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. عدالت نے اس از خود نوٹس کی سماعت کے دوران متاثرہ لڑکی اور ان کے والدین کو پیش نہ کرنے پر برہمی کا اظہار کیا اور اسلام آباد پولیس کے حکام کو حکم دیا کہ اگلی سماعت پر طیبہ اور ان کے والدین کو عدالت میں پیش کیا جائے. سابق وفاقی وزیر قانون بابر اعوان نے سپریم کورٹ کے باہر اس واقعے پر حکومت اور ریاستی اداروں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ انہیں اس واقعے پر سامنے آ کر ذمہ داروں کے خلاف فوری کاروائی کرنی چاہیے تھی.
پہلے تو یہ ہے کہ جو ایف آئی آر درج کی گئی تھی وہ ڈیفیکٹو تھی. 10 سال کی بچی سے اگر گھریلو مشقت لی جا رہی ہے تو پھر پاکستان کے اندر تعزیرات پاکستان میں بھی ہے اور ایک علیحدہ سے قانون بھی بنا ہوا ہے چائلڈ لیبر کا, تو وہ دفعہ کہاں ہے؟ اور چائلڈ لیبر کی اگر دفعہ لگائی جاتی تو وہ نان کمپاؤنڈیبل ہے, اس میں راضی نامہ ہی نہیں ہو سکتا. دفعہ ایسی لگائی گئی جس میں بروزز دکھائے گئے بچی کے اوپر اور جو کمپاؤنڈیبل تھی.
واضح رہے کہ ایڈیشنل سیشن جج کی اہلیہ کی طرف سے گھریلو ملازمہ پر مبینہ تشدد کا واقعہ 28 دسمبر کو اس وقت سامنے آیا جب سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر 10 سالہ گھریلو ملازمہ طیبہ کی تشدد زدہ تصاویر لگائی گئیں, جس کے بعد وزارت داخلہ کے حکم پر پولیس نے ایڈیشنل سیشن جج کی اہلیہ کے خلاف مقدمہ درج کر لیا اور اس مقدمے کے اندراج کے فوری بعد ملزمہ ماہین ظفر نے اپنی عبوری ضمانت کروا لی. مقامی پولیس کے مطابق وقوع کے 3 روز کے بعد متاثرہ لڑکی کے والد محمد اعظم, جو صوبہ پنجاب کے علاقے جڑاوالا میں رہتے ہیں, کو بلایا گیا اور پولیس کے سامنے پیش کرنے کی بجائے ان کی طرف سے متعلقہ عدالت میں ایک صلح نامہ جمع کروا دیا گیا. 2 جنوری کو اسلام آباد کی ایک مقامی متعلقہ عدالت کی طرف سے جاری کی گئی مقدمات کی کاز لسٹ میں پہلے ملزمہ کی ضمانت کی درخواست کا کوئی ذکر نہیں تھا, تاہم اسے ہاتھ سے لکھ کر اس لسٹ میں شامل کیا گیا. انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرنے والے وکیل بیرسٹر مسرور شاہ کا کہنا ہے کہ انصاف کی کرسی پر بیٹھا ہوا جو شخص اپنے ہی گھر میں ایک 10 سالہ کم سن بچی کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا تو وہ عوام کو کیا انصاف فراہم کرے گا؟
قانون جو ہے وہ ٹھیک ہے, راضی نامے کی بات کرتا ہے, یہ ایک اسلامی شک بھی ہے, لیکن وہ ہمیشہ برابری کی بنیاد پر ہوتا ہے. ایسے معاملوں میں جہاں کے جو ملزم ہے اور جو مظلوم ہے اس کے درمیان اقتصادی طور پر, معاشی طور پر بہت بڑا فرق ہو, تو اس امر کی ضرورت ہے کہ مملکت پاکستان بیچ میں پارٹی بنے, سٹیٹ پارٹی بنے, تاکہ 2 برابر پارٹیوں کے درمیان فیصلہ ہو.
اس از خود نوٹس کی سماعت کے دوران 10 سالہ کم سن طیبہ کی ماں ہونے کی دعوے دار 2 خواتین سپریم کورٹ پہنچ گئیں. ان دونوں خواتین کا تعلق فیصل آباد اور جڑاوالا سے ہے. ان خواتین نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ ان کی بیٹیاں 2 سال قبل اغوا کی گئی تھیں اور اس واقعے کے بعد ٹی وی پر جس لڑکی کی فوٹیج چلائی گئی وہ ان کی بیٹی معلوم ہوتی ہے، جس پر چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کا کہنا تھا کہ اگر ضرورت محسوس ہوئی تو ان کا ڈی این اے ٹیسٹ کروایا جائے گا۔ عدالت نے پولیس کو حکم دیا کہ اس مقدمے کی تفتیش 3 روز میں مکمل کی جائے اور اس ضمن میں جدید طریقے استعمال کیے جائیں۔ دوسری جانب وفاقی دارالحکومت کی پولیس کے ترجمان کے مطابق پولیس کی ایک ٹیم متاثرہ لڑکی طیبہ کو لینے کے لیے فیصل آباد اور جڑا والا پہنچ چکی ہے، تاہم پولیس اہلکار ابھی تک متاثرہ لڑکی اور ان کے والدین کو تلاش کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
پاکستان میں کم سن بچوں کو گھریلو ملازم رکھنے ہی کو ترجیح کیوں دی جاتی ہے اور والدین اپنے بچوں سے ملازمت کروانے پر کیوں مجبور ہوتے ہیں؟ میں نے بچوں کے حقوق کے لیے سرگرم تنظیم سوسائٹی فار دی پروٹیکشن آف دی رائٹس آف چائلڈ کی قدسیہ مہتاب سے پوچھا کہ پاکستان میں کم سن بچوں کو ملازم رکھنے کا چلن کتنا عام ہے۔
دراصل بات یہ ہے کہ گھریلو ملازم کے طور پہ تو پاکستان میں ہر دوسرے گھر میں ہی آپ کو بچے مل جائیں گے جو کہ گھریلو ملازم کے طور پہ کام کرتے ہیں۔ اس میں 2 طرح کے بچے ہیں، ایک بچے وہ ہیں کہ جو انڈیپینڈنٹلی سولڈ کیے جاتے ہیں، یعنی کہ والدین کی طرف سے ان کو بیچا جاتا ہے پر ایئر کی ایک انکم کے بدلے میں، اور وہ مختلف گھروں میں، مختلف شہروں میں جا کے، بڑے شہروں میں، گھروں میں کام کرتے ہیں۔
تو یہ جو طبقے ہیں یا جو خاندان اس طرح بچوں کو گھریلو ملازم رکھتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ جو ان کا رویہ اور برتاؤ بھی اچھا نہیں ہوتا، اور اس میں زیادہ تر تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد زیادہ ہوگی، بحیثیت لوگوں کی تعداد زیادہ ہوگی، پھر وہ اس غیر اخلاقی اور غیر قانونی عمل کا حصہ کیوں بن جاتے ہیں؟ کیا ان کی کوئی مجبوری ہوتی ہے؟ کیا وجہ ہے؟
دیکھیں، سب سے بڑی ہے کہ ہم پاکستانی قوم کے بارے میں، اگر میں یہ جرنلائز سا ویسے تو سٹیٹمنٹ ہوگا، لیکن یہ ہے کہ ہم تن آسان ہیں، اور چونکہ بچہ ایک ایسی سستی لیبر ہے کہ جس کو جہاں چاہو استعمال کر لو، ایک تو وہ اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتا، اپنے لیے بات نہیں کر سکتا، دوسری بات یہ کہ چھوٹی عمر ہوتی ہے، کم سن ہوتے ہیں، تو بچوں کو جیسے ماحول میں وہ ڈھالنا چاہیں تو ڈھل جاتے ہیں۔ تو یہ والی جو چیزیں ہوتی ہیں، اور پھر سو کالڈ ہماری جو غیرت ہے، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جی بچے کام کرتے ہیں تو کوئی پردے کا ایشو نہیں ہوتا، جبکہ اگر کوئی بڑا نوکر رکھیں گے تو پردے کے ایشوز ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں ہیں جو ہمیں سوسائٹی کے رویوں سے دیکھنے کو ملتی ہیں، اور زیادہ تر جو تشدد کے خاص طور پر کیسز ہوئے ہیں، جو بچوں کو جہاں تک بہیمانہ طریقے سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، تو اس میں جو کیسز میڈیا پہ رپورٹ ہوئے ہیں یا سامنے آئے ہیں ابھی تک، اس میں پڑھے لکھے اور بڑے باثر گھرانوں کے جو افراد ہیں وہ اس میں ملوث ہیں۔
اچھا، آپ نے کہا کہ جو والدین اپنے بچوں کو گروی رکھتے ہیں یا بیچ دیتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ کچھ پیسے کے لیے ایسا کرتے ہیں، ایسا وہ غربت کی وجہ سے کرتے ہوں گے، تو اس کا کوئی متبادل ہے ان کے پاس؟
دیکھیں، بالکل غربت کی وجہ سے بھی کرتے ہیں، اور پھر دیکھ، ہمارے ہاں ہر چیز کو سمجھیں تو ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں ہماری پاپولیشن کے ساتھ، کہ انوانٹیڈ پاپولیشن ہماری اتنی زیادہ ہے، اس کی گروتھ زیادہ ہے، تو ظاہر ہے جب بچے زیادہ ہوتے ہیں تو پاورٹی زیادہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پیرنٹس کے لیے بھی وہ ایک ہینڈ ہی ہوتے ہیں، ارننگ ہینڈ ہوتے ہیں، وہ بچہ نہیں ہوتے، وہ ایک کموڈیٹی ہوتے ہیں، ایک آبجیکٹ ہوتے ہیں جس کو وہ استعمال کرتے ہیں اپنے مفاد کے لیے۔
اچھا، گاؤں دیہات میں بھی تو یہ دیکھنے میں آیا ہے نا کہ بچے جب ذرا چلنے پھرنے کے قابل ہو جائیں، ہاتھ پیر چلانے لگیں، تو وہ کھیتوں میں والدین کا ہاتھ بٹاتے ہیں، یا لڑکیاں جو ہیں وہ والدہ کا ہاتھ بٹاتی ہیں برتن دھونے میں اور پانی لانے میں اور اس طرح کے، تو اس کے بارے میں کیا اسے روکا جا سکتا ہے؟ کیا وہ شعور بیدار کیا جا سکتا ہے کہ ان کی عمر اس کے لیے نہیں ہے؟
دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ چائلڈ لیبر کی ڈیفینیشن تھوڑی سی رکھ لے کے وہ بھی لوگوں کے لیے جاننے کی ضرورت ہے کہ چائلڈ لیبر کس کو کہا جاتا ہے۔ مطلب ایک بچہ ہے، وہ اسکول جا رہا ہے، اس کو اچھی خوراک مل رہی ہے، وہ باقی اس کو صحت اور باقی کھیل کود کی سہولتیں بھی مل رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ اپنے گھر میں کوئی کام میں ہاتھ بٹاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، اپنے گھر میں کوئی بچی ہاتھ بٹاتی ہے، تو وہ چائلڈ لیبر ایز سچ نہیں ہے۔ چائلڈ لیبر وہ ہوگا کہ جس میں اس بچے کی اوقات سے بڑھ کے یا اس کی استطاعت سے بڑھ کے وہ ایسا کوئی کام کر رہا ہے جس سے اس کی بنیادی حقوق کی حق تلفی ہو رہی ہے، جس میں کہ ایجوکیشن ہے، کہ وہ اسکول نہیں جا رہا، اس کو اچھی خوراک نہیں مل رہی، اس کو اچھا رہنے کو نہیں مل رہا، اس کو کھانے کو صحیح نہیں مل رہا، اور اس کو اتنا کام اس سے لیا جاتا ہے کہ جو اس کی عمر اور اس کی جسمانی صحت سے بڑھ کے ہوتا ہے۔
یہ تھیں سوسائٹی فار دی پروٹیکشن آف دا رائٹس آف چائلڈ کی قدسیہ مہتاب۔ کمسن طیبہ ایک جج کے گھر میں ملازم تھی اور تشدد کا نشانہ بنی۔ جب بات پھیلی تو مذکورہ جج کے طرفدار بعض وکلا کیس کو دبانے کے لیے میدان میں کود پڑے۔ میں نے لاہور میں معروف وکیل اسد جمال سے پوچھا کہ جن کی ذمہ داری انصاف اور عدل کے قیام میں مدد دینا ہے، کیا ان پر قانون کے دائرے میں رہنے کی اخلاقی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی؟
جی بالکل ایسا ہی ہے۔ سبھی لوگ جو قانون کے شعبے سے وابستہ ہیں، اور خاص طور پہ وکلا، خاص طور پہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وکلا کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہے اس نظام انصاف میں، لوگوں کو انصاف کی فراہمی میں معاون ثابت ہونے کے لیے ان پر زیادہ بڑی ذمہ داری اس لیے ہے کہ وہ اس نظام کو چلانے میں اہم ستون کا کام کرتے ہیں، اور ہمارے کوڈ آف کانڈکٹ کے مطابق بھی ان پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ انصاف کی فراہمی میں بالکل بھی کسی بھی قسم کی رکاوٹ کو کھڑے نہ ہونے دیں اور نہ ہی اس میں کسی طرح سے معاون ثابت ہوں۔ لیکن سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ جن جج صاحب پر الزام ہے اور جن کے خاندان والوں پر الزام ہے کہ انہوں نے بچی پر تشدد کیا ہے، باقی جج جو ان کے ساتھ ہیں وہ بھی ان کو کسی طرح سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ پورے نظام کے جو اندر لوگ کام کر رہے ہیں وہ ان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں پچھلے چند روز میں۔ اب یہ سوال جو ہے یہ بڑا اہم سوال ہے کہ وکلا یہ کیوں اس طرح سے کر رہے ہیں، کیا وہ اپنے آپ کو قانون سے بالا سمجھتے ہیں یا
بالکل اسد یہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا یہ سوچ ہے وکیلوں میں کہ وہ خدا نخواستہ قانون سے بالا ہیں؟ آپ نے کیا دیکھا ہے؟
بدقسمتی سے پاکستان میں وکلا کی تعلیم و تربیت اچھی نہیں ہو رہی، یہ سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے، لہٰذا وہ احساس ذمہ داری جو کہ اس شعبے میں، اس پروفیشن میں ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وکلا کا احتساب نہیں ہو پاتا۔ ہمارے ہاں جو بار کونسل اور بار ایسوسیشن جس طریقے سے کام کرتی ہیں، جس طرح سے وکلا کے الیکشن ہوتے ہیں اور دھڑے بندیوں کی بنیاد پر جو کام کیا جاتا ہے، اس وجہ سے ہمارے ہاں وکلا کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی۔ ہمارے پاس کوڈ آف کانڈکٹ ہے اور ہمارے قانون میں ڈسپلینری ایکشن لینے کی گنجائش موجود ہے، لیکن وہ اچھے طریقے سے ہو نہیں پا رہا۔ تو ایک تو یہ کہ تربیت اچھی نہیں ہے، تعلیم اچھی نہیں ہے، پھر اس کے بعد ان کا احتساب نہیں ہوتا۔ تو اس صورتحال میں ان عوامل کی وجہ سے وکلا اپنے آپ کو احتساب سے بالا سمجھتے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ وہ اگر جتھوں کی صورت میں کام کریں گے تو ان کو مالی فائدہ بھی ہوگا اور وہ کسی بھی قسم کے ڈسپلینری ایکشن سے بچے بھی رہیں گے۔ تو یہ ایک گزشتہ ایک دہائی میں خاص طور پہ، اور اس سے پہلے بھی یہ تھا، لیکن یہ لائرز موومنٹ کے بعد یہ جو احساس ہے کہ ہم قانون سے اور ذمہ داری سے، اپنے فرض سے بالا ہیں، ماورا ہیں، یہ کسی طرح سے بدقسمتی سے سرایت کرتا چلا جا رہا ہے۔
یہ بتائیے کہ جب اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں اور پھر ان کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، میڈیا میں ان کا ذکر ہوتا ہے، تنقید کی جاتی ہے، تو اس کا کچھ اثر بھی ہوتا ہے وکلا کے رویوں میں؟ کچھ تبدیلی، سوچ میں کچھ تبدیلی آتی ہے؟
میرا خیال ہے کہ رویے میں تبدیلی اس طرح سے نہیں آئے گی جب تک کہ عملی طور پر کچھ اقدامات نہ کیے جائیں گے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ابھی 2-3 مہینے پرانی بات ہی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کچھ وکلا کے خلاف جو قانون کے تحت کاروائی ہے وہ کروائی، اور ان کے لائسنس کو سسپینڈ کر دیا گیا، اور وہ ان کے کیسوں کو قانون کے مطابق پنجاب بار کونسل کے پاس بھیج دیا گیا۔ لیکن جو انہوں نے بد نظمی کا مظاہرہ کیا تھا اور جو ال ڈسپلن کا مظاہرہ کیا تھا عدالت میں، اور ججوں کے ساتھ جو بدسلوکی کی تھی، اس پر ان کا کوئی احتساب نہیں ہوا ان وکلا کا۔ تو اصل میں تو بات یہ ہے کہ کیا جہاں پر ان وکلا کا احتساب ہونا چاہیے، جو بد نظمی اور بد سلوکی اور غیر پیشہ وارانہ طریقے سے معاملات سے نمٹتے ہیں، جب تک کہ ان ایشوز کو ان خاص مواقع پر اور ان خاص واقعات میں ان لوگوں کو سزا نہیں ملے گی، ان کا باقاعدہ صحیح طریقے سے احتساب نہیں ہوگا، رویوں میں تبدیلی ہونے کا مجھے زیادہ امکان نظر نہیں آتا۔
یہ تھے ایڈوکیٹ اسد جمال۔ آج سیربین کا بڑا موضوع کمسن گھریلو ملازمین پر تشدد کی روک تھام اور متعلقہ قوانین تھا۔ اب ایک مختلف موضوع، پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں نامعلوم مسلح افراد کے حملے میں ہزارہ قبیلے کے 5 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب فرنٹیئر کور نے بلوچستان کے علاقے اوج میں 5 عسکریت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم۔
ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے افراد پر حملے کا واقعہ کوئٹہ شہر کے اسپنی روڈ کے علاقے میں پیش آیا۔ صدر پولیس اسٹیشن کے ایک اہلکار نے بتایا کہ ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے افراد ایک پیلی ٹیکسی میں ہزارہ ٹاؤن سے شہر کی جانب آ رہے تھے۔ جب یہ ٹیکسی قلی شیخ حسینی کے قریب پہنچی تو نامعلوم مسلح افراد نے گاڑی پر حملہ کیا۔ پولیس اہلکار کا کہنا تھا کہ حملہور موٹر سائیکل پر سوار تھے، جو بعد میں فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ حملے کے نتیجے میں ٹیکسی میں سوار 5 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس اہلکار نے بتایا کہ زخمیوں میں سے 2 کی حالت تشویشناک ہے، جن کو علاج کے لیے سی ایم ایچ منتقل کر دیا گیا۔ اس حملے کی ذمہ داری کالعدم لشکر جنگوی العالمی نے قبول کی ہے۔ ہزارہ قبیلے کے لوگوں کا تعلق شیعہ مسلک سے ہے۔ وہ کوئٹہ شہر کے مشرق میں مری آباد اور مغرب میں بروری کے علاقے ہزارہ ٹاؤن میں آباد ہیں۔ سابق صدر پرویز مشرف کے دور حکومت میں بلوچستان میں حالات کی خرابی کے بعد سے ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے افراد بھی ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنے۔ سن 2002 کے بعد سے اب تک ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں افراد ہلاک، جبکہ بڑی تعداد میں زخمی ہوئے۔ تاہم سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ سیکورٹی اقدامات کی وجہ سے پہلے کے مقابلے میں ان واقعات میں کمی آئی ہے۔ دوسری جانب سیکورٹی فورسز نے ڈیرہ بگٹی قلعہ کے اوچ اور گرد و نواح کے علاقوں میں سرچ آپریشن کیا ہے۔ کوئٹہ میں سیکورٹی فورسز کے ذرائع نے دعویٰ کیا کہ اس آپریشن کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں 4 عسکریت پسند ہلاک ہو گئے، جبکہ 5 کو گرفتار کیا گیا۔ ان ذرائع نے بتایا کہ اس آپریشن کے دوران عسکریت پسندوں کے زیر استعمال 9 خفیہ ٹھکانوں کو بھی تباہ کیا گیا۔ آزاد ذرائع سے تاحال مارے جانے والے افراد کی فائرنگ کے تبادلے میں ہلاکت اور کسی عسکریت پسند تنظیم سے تعلق کی تاحال تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور اب یہ بین الاقوامی خبر کہ روس نے شام میں اپنے فوجیوں کی تعداد میں کمی کرنا شروع کر دی ہے۔ تفصیل کے ساتھ نازیہ گلزار۔
اقوام متحدہ کے مطابق روس کی جانب سے یہ اعلان ترکی اور روس کی شام میں جاری جنگ بندی کے لیے ہونے والے مذاکرات کے بعد سامنے آیا ہے۔ روسی فوج کے سربراہ جنرل ولیری گریسیموف نے کہا ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کے فیصلے کے تحت شام کے لیے تعینات روسی فوج کی تعداد میں کمی کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔
روس کا واحد طیارہ بردار بحری جہاز ایڈمرل کوزنسٹوف سب سے پہلے وطن واپس آئے گا۔ میں اس بات کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ بحریہ کے اہلکاروں کی شمولیت نے مختصر وقت میں شام کے شہر حلب کو عسکریت پسندوں سے آزاد کرانے میں اہم کردار ادا کیا۔
انہوں نے شام میں عسکریت پسندوں کے خلاف آپریشن میں بحریہ کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا،
تمام مقررہ کاموں کی کامیاب تکمیل کے لیے میں طیارہ بردار گروپ کے سارے عملے کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ میں نے اس سفر کے انچارج افسر وائس ایڈمرل وکٹر نکولائچ سکولوف کو حکم دیا ہے کہ آج سے طیارہ بردار گروپ سفر شروع کر کے اسے پہلے سے طے شدہ منصوبے کے مطابق سویرموسک کے مرکزی اڈے تک لے جائیں۔
یہ بحری جہاز اکتوبر سے شام کے ساحلی علاقوں میں شامی صدر بشار الاسد کے مخالفین کے خلاف اپنی خدمات سر انجام دے رہا تھا۔ شام میں روسی فوج کے کمانڈر اینڈری کرتا پالوف کا کہنا ہے کہ روس کے پاس شام میں زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل نظام کی کافی دفاعی صلاحیت موجود ہے۔ ماسکو حکومت شامی صدر بشار الاسد کی حامی ہے، جبکہ باغیوں اور دمشق حکومت کے مابین سیز فائر معاہدے کے بعد 29 دسمبر کو صدر پیوٹن نے روسی فوج کو حکم دیا تھا کہ شام میں اپنے دستوں اور عسکری ساز و سامان کی تعداد میں کمی کر دے۔ ستمبر 2015 میں روس کی شام کی خانہ جنگی میں مداخلت سے اس جنگ میں شامی حکومت کا پلڑا بھاری ہو گیا تھا، اور اس کے بعد حکومتی افواج نے باغیوں کے قبضے سے کئی علاقے آزاد کرائے تھے۔
یہ تھی ہماری ساتھی نازیہ گلزار۔ اور جیسا کہ شروع میں آپ نے سنا کہ آج بالی ووڈ کے معروف اداکار اوم پوری انتقال کر گئے ہیں، ان کی سوانح زندگی پر ہم آپ کو تفصیلی نظر سنوائیں گے۔ اس کے علاوہ آج ہماری ویب سائٹ کی جو شہ سرخی ہے اس کا عنوان ہے، پاناما لیکس نواز شریف کا خاندان ثبوت فراہم کرے۔ اور جو اس وقت مقبول خبریں ہیں ان میں سر فہرست خبر ہے اداکار اوم پوری کی آخری شام کیسے گزری، اور 90 سیکنڈ میں ہی لوہا منوا لیا۔ پتہ ہے ہماری ویب سائٹ کا bbcurdu.com۔ سربینہ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔
آپ کے بعد بی بی سی کے ساتھ۔
قوم آپ کا محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ کرکٹ ہے۔
اپنی آرا، مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے، انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا۔
ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے۔
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو۔
میری گزارش ہے بی بی سی
میرا سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی۔ پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0092-5126-111-39 پر کال کر سکتے ہیں۔
اور کھیل کی خبریں صبح ناز سے۔
آسٹریلیا نے پاکستان کو سڈنی ٹیسٹ میں جیت کے لیے 465 رنز کا ہدف دیا ہے۔ چوتھے دن کھیل کے اختتام پر پاکستان نے اپنی دوسری اننگز میں ایک وکٹ کے نقصان پر 55 رنز بنائے تھے۔ یہ وکٹ اپنا پہلا ٹیسٹ کھیلنے والے شرجیل خان کی تھی، جو 40 رنز بنا کر نتھن لائن کی گیند پر وارنر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہوئے۔ پاکستان نے آج کھیل کا آغاز 271 رنز 8 کھلاڑی آؤٹ پر کیا اور دو وکٹوں نے اسکور میں 44 رنز کا اضافہ کیا۔ آسٹریلیا کی 223 رنز کی برتری کے باوجود کپتان اسمتھ نے فالو آن نہیں کرا اور اپنی دوسری اننگز 241 رنز دو کھلاڑی آؤٹ پر ڈکلیئر کی۔ کل میچ کے آخری دن پاکستان کو جیت کے لیے مزید 410 رنز درکار ہیں اور دوسری اننگز میں اس کی 9 وکٹیں باقی ہیں۔ انڈیا نے انگلینڈ کے خلاف ون ڈے اور ٹی ٹوئنٹی سیریز کے لیے ٹیمز کا اعلان کر دیا ہے۔ نے بنگلہ دیش کو دوسرے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میں 47 رنز سے شکست دے دی ہے۔ مقررہ ہدف 196 رنز کے تعاقب میں بنگلہ دیش کی پوری ٹیم 148 رنز پر ہی آؤٹ ہو گئی۔ برطانوی ٹینس پلیئر کائل ایڈمنڈ کو برسبن انٹرنیشنل کے کوارٹر فائنل میں عالمی نمبر 4 سٹین واورنکا نے ہرا دیا، جبکہ گریگور دیمتروف نے ڈومینک تھیم کو شکست دی اور رافیل نڈال کو میلوش رونچ کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اور برطانیہ کی یوہانا کانٹا بھی شینجن اوپن کے سیمی فائنل میں عالمی نمبر 52 کیٹرینا سینیاکووا کے ہاتھوں شکست کے بعد ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئیں۔ لیکن ٹاپ سیڈ اینڈی مرے اسپین کے نکولس الماگرو کو شکست دے کر قطر اوپن کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے، جہاں ان کا مقابلہ تھرڈ سیڈ تھماس برڈیخ سے ہے۔ فٹ بال کلب لیسٹر سٹی کے فارورڈ پلیئر ریاض محریز نے 2016 کے بہترین افریقی فٹ بال پلیئر کا ایوارڈ جیت لیا ہے۔ چیلسی کے مڈ فیلڈر جان میکل اوبی نے چائنیز سپر لیگ میں شمولیت کے لیے چیلسی کو الوداع کہہ دیا ہے۔
کھیلوں کا احوال آپ نے صبا ناز سے سنا۔ پاکستان میں فوجی عدالتوں کی میعاد سنیچر کو ختم ہو رہی ہے، جائزہ لیں گے ان کی کارکردگی کا۔ اس کے علاوہ کھیل کے میدان سے بھی آنے کو ہے۔ یہاں پروگرام کے نصف پر خبروں کے خلاصے کے ساتھ شمائلہ خان۔
پاکستان کے شہر اسلام آباد میں ایک کمسن گھریلو ملازمہ طیبہ پر مبینہ تشدد کے واقعے کے اسقط نوٹس کیس کے سماعت کے موقع پر آج طیبہ کی ماں ہونے کی دعوے دار دو خواتین سپریم کورٹ پہنچ گئیں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں نامعلوم مسلح افراد کے حملے میں ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے 5 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ ادھر سرحد پار افغانستان کے صوبہ بلغان میں شدت پسندوں نے ہزارہ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے 13 کانکنوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ برازیل کی ایک جیل میں قیدیوں نے اپنے 30 ساتھی قیدیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ اب سے چند روز پہلے ایک اور جیل میں ایسا ہی ایک واقعہ دیکھنے میں آیا تھا۔ اور بالی ووڈ کے مشہور اداکار اوم پوری دل کا دورہ پڑنے سے آج صبح انتقال کر گئے ہیں۔ ان کے انتقال کے بعد انڈیا اور پاکستان دونوں ملکوں میں ٹویٹر پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
شمائلہ خان سے خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات۔ پاکستان میں فوجی عدالتوں کی مدت کل یعنی 7 جنوری کو ختم ہو رہی ہے۔ پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر حملے کے بعد نافذ ہونے والے نیشنل ایکشن پلان کے تحت انتہا پسندوں کے خلاف مقدمات سے بروقت نمٹنے کے لیے پارلیمان نے متفقہ طور پر 2 برس کے لیے فوجی عدالتوں کے قیام کی منظوری دی تھی۔ شہریوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے پاکستان کے آئین میں فوجی عدالتوں کی گنجائش نہیں، تاہم اس مقصد کے لیے ترمیم کی گئی، مگر اب چند بڑی سیاسی جماعتیں فوجی عدالتوں کی خفیہ سماعت اور شفافیت پر سوال اٹھاتے ہوئے ان کی توسیع کی مخالفت کر رہی ہیں۔ تو کیا فوجی عدالتوں سے وہ مقاصد حاصل ہوئے جن کی توقع تھی؟ اسلام آباد سے نامہ نگار ارم عباسی۔
آپریشن ضرب عصب جاری ہونے کے باوجود جب پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر حملے میں 130 سے زیادہ بچوں کی ہلاکت نے ریاست کی کمزوری کو نمایاں کیا تو حکومت نے عدالتی نظام میں سست روی کا جواز دیتے ہوئے انتہا پسندی سے منسلک مقدمات سے بروقت نمٹنے کے لیے فوجی عدالتیں قائم کی جن کی مدت اب ختم ہو رہی ہے۔ بعض وکلا فوجی عدالتوں کے قیام اور انتہا پسندی سے منسلک مقدمات
ہیلو اسلام آباد
نظام کی ناکامیوں کی ذمہ داری پولیس پر
جی اسلام علیکم سرار، سنیں ذرا اس کو شمائلہ کو یہ بھی بتا دیں کہ وہ جو صوبہ ہے اس کا نام ہے بغلان، ناٹ بلغان،
جو ان کی کیپیسٹی
ٹھیک ہے،
ان کی صلاحیت ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ ایف آئی آر پولیس،
تھینک یو،
انویسٹیگیشن پولیس کرے گی، انویسٹیگیشن کی کمپلیشن پولیس کرے گی، پولیس اس کو پروسیکیوٹ کرے گی، پولیس اس کی پیروی کرے گی۔ اس صورتحال کے اندر اگر پولیس کے پارٹ کے اوپر کوئی ڈیفیشنسی ہے یا پولیس نے پراپرلی انویسٹیگیٹ نہیں کیا یا پولیس نے ڈیفیکٹیو انویسٹیگیشن کی تو وہ ساری صورتحال کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ مقدمہ یا وہ ٹرائل جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے اور الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے یا تو وہ ملزمان عدالت سے بری کر دیے جاتے ہیں یا اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اصل ملزمان کی جگہ دیگر لوگوں کو کسی قسم کے فیصلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
انہوں نے پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے اصلاحات سے متعلق بتایا،
جہاں تک ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کا تعلق ہے یقیناً اس کے اندر آپ کو فورنزک ایکسپرٹیز چاہیے، آپ کو ماڈرن اور سائنٹیفک کوالٹی کی انویسٹیگیشن کرنی ہوگی اور اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ پوری کی پوری لا انفورسمنٹ ایجنسی کو پولیس کو ریفارم کیا جائے تاکہ ان کی پرفارمنس بہتر ہو۔
تاہم فوجی عدالتوں کی کاروائی کے شفاف ہونے پر کئی سوال اٹھ رہے ہیں، ان کی کاروائی خفیہ رکھی گئی، شہریوں کے حقوق کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے بیشتر نے پارلیمان کو ان عدالتوں کی منظوری دینے پر شدید تنقید کا نشانہ بھی بنایا اور اب بعض سیاستدان فوجی عدالتوں کی توسیع کے حق میں نہیں۔ اس سلسلے میں پیپلز پارٹی کے سینیٹر فرت اللہ بابر نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا،
یہ ایک سبق ہے ہم سب کے لیے کہ ملٹری کورٹس جس پرپز کے لیے بنائے گئے تھے وہ ہرگز سرو نہیں ہوئے۔ ملک کے اندر دوسرے قوانین موجود ہیں، آپ ججوں کی پروٹیکشن کے لیے، گواہوں کی پروٹیکشن کی، وہ قوانین سارے موجود ہیں، اس کے تحت آپ وہ مقاصد حاصل کر سکتے ہو جن مقاصد کے حصول کے لیے ملٹری کورٹس بنائے گئے تھے۔ چونکہ وہ مقاصد حاصل نہیں ہوئے ملٹری کورٹ سے، اور ہم نے ایک نقصان بڑا یہ ہوا، بہت بڑا نقصان یہ ہوا کہ پارلیمان نے ملٹری کورٹس قائم کرنے کی اجازت دی، ہمیشہ پارلیمان کے اوپر ایک سوال یا نشان رہے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ 2 سال کے تجربے کی روشنی میں پارلیمان اس کو بالکل ریجیکٹ کر دے اور ان کو ایک دن کی توسیع بھی نہ دے۔
میں نے ان سے اس کی وجوہات جاننے کی کوشش کی۔
گزشتہ 2 سالوں میں ہمارا تجربہ یہ رہا ہے کہ جیٹ بلیک ٹیررسٹ کے علاوہ آرڈینری مرڈرز اور کرمینلز کو بھی اس کے تحت سزا دی گئی ہے جو اس کے مینڈیٹ سے باہر تھا۔ 425 ڈیتھ پینلٹیز، آؤٹ آف دیٹ 360 سے زائد وہ جیٹ بلیک ٹیررسٹ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے بنی تھی وہ حاصل نہیں ہوا۔
ان کے خیال میں شہریوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے عدالتی کاروائی خفیہ نہیں ہونی چاہیے۔
یہ بتایا گیا تھا کہ یہ اپنا جو پروسیجر ان کا ہے اس پہ کچھ ٹرانسپیرنسی ہوگی، لیکن ہم نے دیکھا کہ گزشتہ 2 سالوں میں جن لوگوں کو پھانسی کی سزا دی گئی، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ پھانسی پانے والے کا نام کیا ہے، اس کا جرم کیا تھا، استغاثہ نے کیا کہا، کیا الزام عائد کیا، اور ڈیفنس نے اس کی ڈیفنس میں کیا کہا۔ اور ستم ظریفی یہ ہے کہ ڈیتھ پینلٹی اناؤنس ہوتی ہے ٹویٹس کے ذریعے۔
حکومت کے پاس 2 برس تھے کہ وہ عدالتی نظام میں بہتری کے لیے نئی قانون سازی کرے اور ساتھ ساتھ پولیس کے لیے بھی اصلاحات کرے، مگر وہ ناکام رہی۔ تاہم سیاسی حمایت نہ ہونے کی وجہ سے بظاہر لگتا ہے کہ اب حکومت فوجی عدالتوں کے پیچھے نہیں چھپ سکتی اور اسے نئی قانون سازی اور اصلاحات لانا پڑیں گی۔ ارم عباسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور اسی تناظر میں ارم عباسی نے وزیر اعظم کے مشیر برائے قانون بیرسٹر ظفر اللہ سے پوچھا کہ اگر سیاسی جماعتیں اب فوجی عدالتوں کی توسیع کے حق میں نہیں ہیں تو ان کے قیام کی ضرورت ہی کیا تھی؟
وہ تو ہم نے شعوری طور پہ 2 سال رکھے نا جی. ہمارا خیال یہ تھا کہ فوجی عدالتوں میں اچھا کام تو نہیں ہے. ڈیموکریٹک سوسائٹی ہے, ہماری پولیٹیکل پارٹی, ہم الیکشن لڑ کے آئے ہیں, ہم تو نہیں افورڈ کر سکتے کہ ملٹری کورٹس بنائے. ایکسٹرا آرڈنری صورتحال تھی, اس کا ایکسٹرا آرڈنری حل نکالا گیا تھا. اب جو اسیس ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا جو غیر معمولی حالات تھے وہ ہیں یا نہیں ہیں.
تو مجھے تھوڑا سا بتائیے, جیسے کہ آپ نے کہا کہ لا ڈرافٹ ہو چکا ہے اور ظاہر بات ہے ابھی یہ صرف ڈرافٹڈ لا ہے, تو اس میں کیا شہریوں کی پروٹیکشن کے لیے
اس میں ہم یہی کام کر رہے ہیں. ملٹری کورٹس آئی کیوں تھی؟ ملٹری کورٹس آنے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ججوں کو خوف ہوتا ہے ٹرائل کا, وکیلوں کو خوف ہوتا ہے, گواہ نہیں آتے. سادہ سی بات, آپ کو پتہ ہے جتنے میجر ٹرائل ہیں وہ ہمارے فلاپ ہو جاتے ہیں, کوئی نہیں آتا, کس نے مرنا ہے. اس کے اندر جو دنیا نے ایکسپیریمنٹ کیا ہے, خاص طور پہ آئرلینڈ کی جو پرابلم میں یونائیٹڈ کنگڈم نے کیا ہے نا, ہم نے اس سے بہت فائدہ اٹھایا ہے اور ہماری برٹش گورنمنٹ سے, ہماری ان کے ماہرین سے بھی بات چیت ہوتی رہتی ہے کہ جج کی آئیڈینٹی کیسے چھپانی, ٹرائل کرے لیکن پتہ نہ اس کا نام کون سا ہے, گواہوں کیسے چھپانا ہے, پروٹیکشن کیسے کرنی ہے, ویڈیو کے ذریعے کیا ٹرائل ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا, کیا شیل لگا لیں اکیوز کے اور وٹنس کے درمیان میں. یہ جو ماڈرن ٹیکنیکس ہیں یہ اب ہم ساری انڈر کنسیڈریشن ہیں. ٹیررزم کی اور فیئر ٹرائل کی آپس میں ایک جنگ ہے.
تو یہ ممکن ہے کہ اس طرح کی لیجسلیشن آ جائے جہاں پہ ججز کو اور وٹنسز کو پروٹیکشن,
یہ بھی زیر غور ہے, ایڈوانس سٹیج پہ زیر غور ہے, تاکہ اگر ملٹری کورٹ ایکسٹینڈ نہیں ہوتی جو کچھ مشکل بھی ہوتا ہے, تو ہم دوسرے راستے کو اختیار کریں گے جس میں ہمارا نارمل کورٹس کام کریں گی ود ایڈڈ پروٹیکشن گواہوں کو بھی, پروسیکیوٹر کو بھی, پولیس کو بھی اور ججز کو بھی.
تو کیا شیورٹی ہے کہ جو نیا لا آئے گا اس کے بعد نظام ٹھیک ہو جائے؟
بنیادی طور پہ اوپر تو ہمارے سماج میں گواہ دینے پہ کوئی تیار نہیں ہوتا, اس کی وجہ اس لیے کہ اس کو خوف ہوتا ہے, یہ پرابلم ہے. ہماری یہ کوشش ہوگی کہ گواہ جو ہیں ان کا نام واضح نہ ہو, مس آئیڈینٹیٹی نہ ہو, تاکہ وہ تھریٹ پہ نہ ہوں.
تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بیسکلی کسی بھی موجودہ لا کو ریوائیو نہیں کیا جا رہا ہے یا کوئی امینڈمنٹس نہیں کی جا رہی ہیں, آل ٹوگیدر ایک نیا لا بنایا جا رہا ہے؟
نہیں, یہ اچھا آپ نے بات کی, اس سے میری مراد بالکل نیا لا اس طرح نہیں ہے. اب ہم نے نئی اپروچ اختیار کی ہے کہ ہمارے پاس کئی لاز ہیں, ہم چاہتے ہیں نیا لا ان کو کنسولیڈیٹ کر لیں. مثلاً اینٹرزم ایکٹ ہے نا, اس کو ہم بیس بنا لیں یا کسی اور لا کو بیس بنا لیں اور باقی لا سارے اس میں انسرٹ کر لیں.
تو ابھی کون سے لاز ہیں جن کو آپ نے بیس بنایا ہے؟
بہت ساری پروویژنز ایسی تھی جو پاکستان پروٹیکشن آرڈیننس میں تھی, وہ لیپس ہو گیا. اس کی پروویژنز کچھ اچھی ہیں, ہمیں لینی چاہیے. اس میں وٹنسز وغیرہ کے بارے میں, ججز کے بارے میں کچھ پروویژن تھی, اس کو ہم امپروو کر رہے ہیں. ٹیررزم کی ڈیفینیشن میں پرابلمز ہیں, بعض اوقات بہت وائڈ ہے. پرائم منسٹر کی خواہش یہ ہے کہ اس کو آپ فکس کریں, یہ نہیں کہ چھوٹی موٹی بات پہ ٹیررسٹ کا الزام لگ جائے, یہ نہ کریں. کسی پولیٹیکل پارٹی کے آدمی نے گڑبڑ کی ہے تو آپ کیوں اس پہ ٹیررزم کا الزام لگاتے ہیں؟ تھوڑا ہم چاہتے ہیں کہ اس کو صرف جو بلیک ٹیررسٹ ہیں, جیٹ بلیک ٹیررسٹ ہیں, جو واقعی سوسائٹی کے لیے تھریٹ ہیں, ان کو ٹیررسٹ دیکھیں. یہ پولیٹیکل پارٹیوں میں پرانے زمانے میں لگتا رہا ہے مشرف, ہم تو نہیں لگاتے, مشرف نے بہت لگایا یہ لوائے ہم. لہٰذا ٹیررزم کی ڈیفینیشن ہم نے بہت اسٹڈی کی ہے, برٹش میں اپنی ہے, بریٹن میں, امریکہ میں اپنی ہے, ہماری اپنی ہے, چین کی, ترکی کی اپنی ہے. ہم نے ساری اسٹڈی کی ہے کہ ہم منیمم ڈیفینیشن کریں گے تاکہ اس لا کے اسکوپ میں تھوڑے لوگ آئیں, سویلین نہ آئیں, جو جیٹ بلیک ہیں وہ آئیں. دوسرا جو ڈیٹینشن کی پروویژنز ہیں نا, یہ مختلف لاز میں مختلف ہیں. آپ کو پتا 9/11 کے بعد پیٹریاٹک ایکٹ ہے امریکہ میں, اس کا اور ہے, 1.5 سال رکھتے ہیں لوگوں کو, ٹرائل نہیں کرتے, ان پہ الزام بھی کوئی نہیں لگاتا. انگلینڈ کے اندر بڑا سخت لا آیا ہے, ہم نے ان کو بھی اسٹڈی کیا. ہم کہتے ہیں برٹش ماڈل سے فائدہ اٹھائیں اور ہمارے ڈیٹرشن کا جو پیریڈ ہے اس کو ہم ریشنلائز کریں, اس کو بہتر کریں. تو یہ 4-5 لا ہم اکٹھے کر کے ہم چاہتے ہیں ایک ون پیس آف لیجسلیشن, ایک کنسولیڈیٹ کرے سب کو اور سیکنڈلی اس میں امینڈمنٹ کرے. اس کے اندر جو نئی کلازیں ہم ڈالیں گے اس پہ ہماری بات چیت ہونی ہے یا ہو رہی ہے.
پاکستانی وزیر اعظم کے مشیر برائے قانون بیرسٹر ظفر اللہ گفتگو کر رہے تھے ارم عباسی سے. اور اب ذکر بالی ووڈ کی اس شخصیت کا جو اب نہ رہی. معروف اداکار اوم پوری آج صبح ممبئی میں دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے. ان کی عمر 66 برس تھی. اوم پوری ایک کہنہ مشک اداکار ہونے کے ساتھ ایک اچھے اور سادہ لو انسان بھی تھے. انہیں مشکل کردار ادا کرنے پر ملکہ حاصل تھا. بہت سی فلمیں محض ان کی بہترین اور فطری اداکاری کی وجہ سے یاد رکھی جائیں گی. ان کی آخری ریلیز ہونے والی فلم ایکٹر ان لا پاکستان میں بنی تھی. ان کی زندگی پر نظر ڈال رہے ہیں دلی سے نامہ نگار شکیل اختر.
بالی ووڈ کے معروف اداکار اوم پوری کے انتقال کی خبر پھیلتے ہی ان کے ساتھی اور دوست ممبئی میں ان کی رہائش گاہ پر پہنچنے لگے. اوم پوری کی اچانک موت پر پوری فلم انڈسٹری صدمے میں ہے. ہدایت کار پرکاش جھا نے کہا
a very good soul. بہت مطلب ان کی آتما بڑی صاف اور بے باک تھی, کچھ چھپاتے نہیں تھے, بولتے تھے, اور جو کبھی ملن نہیں دیکھا ان کا چہرہ یا من. کلاکار تو سبھی مس کریں گے ان کو, اور فلم انڈسٹری کے لیے بہت بڑی چھتی ہے. بہت اچھے ہندوستان کے ہی نہیں پوری وشو کے کلاکاروں میں ان کا نام لیا جاتا تھا.
اداکار رضا مراد ان کے قریبی ساتھیوں میں تھے.
ایک ایک لمحہ میں نے انہیں آگے بڑھتے ہوئے دیکھا ہے, ایک ایک سیڑھی میں نے چڑھتے دیکھا ہے انہیں بلندیوں کی. بہت ہی معمولی شکل و صورت ہونے کے باوجود ان کا ٹیلنٹ تھا, ان کا سپر ٹیلنٹ تھا, جس کی بدولت وہ اتنی بلندی پر پہنچے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ ہم نے ایک ہیرا کھو دیا ہے, ایک ایسا کلاکار جو اتنا نام شہرت پیسہ یش پانے کے باوجود دل سے ایک پنجاب کے گاؤں کا سیدھا سادہ باشندہ تھا.
اوم پوری کے لواحقین میں ان سے علیحدہ رہنے والی بیوی اور ایک بیٹا شامل ہیں. اوم پوری نے 1976 میں ایک مراٹھی فلم سے اپنی اداکاری کا آغاز کیا, اور 8 فلموں کے دور میں ارد ست, مرچ مسالہ, آکروش, ماچس اور جانے بھی دو یارو جیسی فلموں کو اپنی بہترین اداکاری سے یادگار بنا دیا.
اور ہوتی چلی جاتی ہے, اکیلے وہ لڑ نہیں پاتا, تب وہ اپنی طرح کے اور لوگوں کو اکٹھا کر لیتا ہے. کبھی محلے اور شہر کے نام پر, کبھی جاتی یا دھرم کے نام پر, دیش کے نام پر, لیکن اس کی لڑائی ہوتی اسی بے انصافی کے خلاف.
انہوں نے کئی انگریزی فلموں میں بھی کام کیا. ان کی آخری ریلیز فلم ایکٹر ان لا پاکستان میں بنی تھی.
سنا ہے قائد اعظم بھی اداکار بننا چاہتے تھے.
یہ تو حد ہو گئی, قائد اعظم کو اداکار بنا رہے ہیں. بڑے وکیل تھے, ملک بنا گئے, بڑے سے بڑا اداکار کیا کر سکتا ہے.
چند مہینے پہلے بی بی سی اردو کے ساتھ ایک انٹرویو میں انہوں نے پاکستان کے بارے میں کہا تھا,
پہلی بار کام کیا لیکن پہلی بار نہیں گیا, چھٹی بار گیا ہوں. مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ کہ یہ کہاں سے یہ ہوا ہے نفرت کی, کیونکہ جب میں وہاں جتنی بار بھی گیا ہوں مجھے تو ایسا کچھ دکھائی نہیں دیا, سب صرف مہمان نوازی اور محبت ہی دکھائی دی ہے.
انہیں ممبئی میں آج شام سپرد آتش کر دیا گیا. ایک بہترین اداکار اور ایک سادہ لوح انسان کے طور پر بالی ووڈ میں ان کی کمی ایک طویل عرصے تک محسوس کی جائے گی. شکیل اختر, بی بی سی نیوز, دلی.
اوم پوری کی آخری ریلیز ہونے والی فلم ایکٹر ان لا تھی. اس فلم کی ہدایات پاکستانی ڈائریکٹر نبیل قریشی نے دی تھیں. نبیل اس سال اوم پوری کے ساتھ ایک اور فلم بنانے کی بھی تیاری کر رہے تھے. اوم پوری کی اچانک موت پر نبیل نے اپنے تاثرات کچھ یوں بیان کیے ہیں.
When we were writing, we decided کہ کاش یار یہ کر اوم پوری جی کر لیں تو کتنا اچھا ہو. Then we, you know, connect with him and he liked the script. And اس ٹائم پر ان کی تھوڑی بیک کا پرابلم چل رہا تھا, he was not really fit. So, but then we convinced him, or I don't know, there was something like he always treated us like his kid, like a child. He was very kind to us, very special with us, like, you know, ہمارا کوئی ان کے ساتھ بہت لمبا ریلیشن شپ نہیں ہے, it's just been a year جب ہم ان کے ساتھ کام کیا ہے. But within that year, ہم لوگ بہت بار ان سے ملے ساتھ ٹریولنگ کی, تو بہت ان کے ساتھ ایک اپنائیت والا رشتہ ہے. He not just come for the shooting, he actually promoted the whole film with us. He has seen a lot of Pakistan, different cities of Pakistan. We taken to Faisalabad, Gujranwala, Lahore, Islamabad. I spoke to him 3-4 days back actually. We planned a trip to Dubai for next one because there was going PSL going to be happening. So he was saying that he is doing this Salman Khan films, Tube Light, which is going to be end in January. So after that, he'll come and that's it. It's very shocking. I would say I have never seen a human like him. I would not talk about his acting. Sabko malum hai ki Bollywood cinema ka loss hai. Because he was an international actor, not just an Indian actor. So as a human, he was like amazing. I have not seen a man like him. He is a superhuman. Like, he's very humble. He meets you without, you know, being judgmental about your religion, about your caste, about your creed.
یہ تھے پاکستانی فلم ڈائریکٹر نبیل قریشی. سعودی عرب میں ایک پاپ گانے کی ویڈیو جس میں عورت کی مجبوری کو دکھایا گیا ہے سوشل میڈیا پر کافی مقبول ہو گئی ہے۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر اس ویڈیو کو لاکھوں افراد دیکھ رہے ہیں۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنیے شمائلہ جعفری کی زبانی۔
اس ویڈیو کو حواجس نام دیا گیا ہے جس کا مطلب اضطراب ہے۔ ویڈیو میں سعودی عرب میں خواتین کو اسکیٹ بورڈنگ کرتے، باسکٹ بال کھیلتے اور ناچتے دکھایا گیا ہے۔ یہ ویڈیو ایٹیز نامی میڈیا پروڈکشن کمپنی نے بنائی ہے اور دسمبر میں یوٹیوب پر اپلوڈ کیے جانے کے بعد سے اب تک اس ویڈیو کو تقریباً 30 لاکھ مرتبہ دیکھا جا چکا ہے۔ اس میں خاتون کو مکمل اسلامی لباس پہنے مختلف کام کرتے دکھایا گیا ہے جو یہ گا رہی ہے، صرف خدا ہی ہمیں مردوں سے بچا سکتا ہے۔ ویڈیو کا مقصد سعودی عرب کے مردوں کی حاکمیت والے معاشرے میں خواتین کی مایوسی کو دکھانا ہے۔ یوٹیوب پر ایک صارف نے اس ویڈیو کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ ایک حیران کن ویڈیو ہے، آواز بری ہے اور مواد اس سے بھی برا۔ تصور کیجئے کہ خواتین ڈرائیونگ کر رہی ہیں اور مرد ایسے لباس پہن کر ناچ رہے ہیں، خدا ہمیں محفوظ رکھے۔ جبکہ ایک اور صارف نے لکھا ہے کہ ویڈیو کلپ اچھا ہے جس میں مزاح ہے، یہ ویڈیو خواتین کی مجبوری کا ایک رخ دکھاتی ہے۔ سعودی عرب میں مردوں کے سرپرستی کے نظام پر توجہ دلانے کے لیے سوشل میڈیا پر ڈالا جانے والا یہ تازہ ترین مواد ہے۔ اس سے قبل 2013 میں سعودی عرب کی ایک مزاحیہ شخصیت نے نو ویمن نو ڈرائیور نامی گانا ریکارڈ کیا تھا جس کا مقصد یہ بتانا تھا کہ سعودی عرب میں خواتین کے ڈرائیونگ کرنے پر پابندی ہے۔
سعودی عرب کی ویڈیو جو سعودی خواتین کی ویڈیو جو انٹرنیٹ پر بہت مقبول ہو رہی ہے، تفصیل آپ نے ہماری ساتھی شمائلہ جعفری سے سنی۔ کھیل کے میدان سے پروگرام میں آنے کو ہے اس وقت یہ اعلان۔
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں،
رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا، محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا، شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
سیربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ اب ہفتہ وار فیچر کھیل کے میدان سے، ترتیب و پیشکش عبدالرشید شکور کی ہے۔
اینڈی مری ہیز وان اے گولڈ میڈل اگین۔
فیو مین آف دی میچ اوارڈز، سو ہیو دی بوائز، بٹ وین دے ہولڈ دس آئی تھنک اٹس گوئنگ ٹو بی اے ریلی اسپیشل تھنگ۔
دو ہزار 2016 اولمپکس کا سال، بھارتی کرکٹ بورڈ کے صدر انوراگ ٹھاکر کی چھٹی، ورلڈ ٹی 20 میں ویسٹ انڈیز کا جشن اور بلیک سپرمین جو اب ہم میں نہیں رہے۔ کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام۔ آج سال 2016 میں دنیا بھر میں ہونے والے مقابلوں کا جائزہ، جس میں زیادہ تر ذکر بھارت کا۔ بھارتی سپریم کورٹ نے بی سی سی آئی کے صدر انوراگ ٹھاکر اور سیکرٹری اجے شرکے کو گھر کا راستہ دکھا دیا۔ یہ سب کچھ جسٹس لودھا کمیٹی کی سفارشات کی روشنی میں ہوا۔ یہ تنازع تو اپنی جگہ، لیکن دوسری جانب بھارتی کرکٹ ٹیم اپنی تمام تر کرکٹ اپنے ہی میدانوں میں کھیلتے ہوئے ایک کے بعد ایک کامیابی حاصل کرتی رہی۔ دلی سے آدیش کمار گپتا۔
میدان میں ہندوستانی ٹیم نے انگلینڈ کو چنئی میں کھیلے گئے پانچویں اور آخری ٹیسٹ میچ میں ایک اننگ اور 75 رنز سے مات دی اور سیریز ایک طرف انداز میں 4-0 سے اپنے نام کی۔ آخری ٹیسٹ میچ میں ہندوستان کے کرن نائر نے تیہری سینچری مکمل کرتے ہوئے ناباد 303 رنز بنائے۔ خود کپتان ویراٹ کوہلی نے پوری سیریز میں 2 سینچری کی مدد سے 655 رنز بنائے۔ इसमें उनकी एक डबल सेंचुरी भी शामिल है जो इस साल उनकी तीसरी डबल सेंचुरी थी। इससे पहले हिंदुस्तान ने विराट कोहली की कप्तानी में ही वेस्टइंडीज को 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में 2-0 से शिकस्त दी और इसके बाद हिंदुस्तान ने अपनी ही जमीन पर न्यूजीलैंड को टेस्ट सीरीज के 3 टेस्ट मैच में मात दी। न्यूजीलैंड को मात देने के बाद हिंदुस्तानी टीम टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 भी बन गई।
इनवाइट द इंडियन टीम टू कम अप हियर एंड शेयर द मेस विद विराट कोहली।
Trust me, I've got a few man of the match awards, so have the boys, but when they hold this, I think it's going to be a really special thing.
इसी साल हिंदुस्तान ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई 5 मैचों की एक रोजा सीरीज 4-1 से गंवाई। हिंदुस्तान ने बस आखिरी मैच जीता, वो भी तब जब जीत के लिए उसे 331 रन्स का पीछा करना था। इस जीत में मनीष पांडे चमके और उन्होंने 104 रन्स की नाबाद इनिंग खेली। जीत के बाद धोनी थोड़ा झुंझलाए कि हर बार उनसे जीत की उम्मीद क्यों की जाती है।
बाकी भी खेल नहीं आए नो, ऐसा थोड़े कि मैं नीचे वहाँ बैटिंग करता हूँ तो मेरे पे वो टीका लगा हुआ है कि यार ये बैटिंग कर रहा है जीत गया मैच। इट डजंट हैपन लाइक दैट। यू नो, आपको अगर कोई अच्छा यॉर्कर डाल रहा है तो अच्छा यॉर्कर डाल रहा है, आप यॉर्कर को छक्का नहीं मार सकते। कई बार लोग बोलते हैं हेलीकॉप्टर शॉट नहीं मारे, मतलब बाउंसर को हेलीकॉप्टर शॉट आदमी कहाँ से मारेगा। यू हैव टू रिलेट टू थिंग्स।
इसके बाद धोनी की कप्तानी में ही एक रोजा सीरीज में हिंदुस्तान ने जिम्बाब्वे को 3-0 से और उसके बाद न्यूजीलैंड को 3-2 से शिकस्त दी। अब हिंदुस्तान की टीम इंग्लैंड के खिलाफ 3 एक रोजा और 3 2020 मुकाबलों के साथ नए साल की शुरुआत करेगी।
बात क्रिकेट की ही हो रही है तो साल 2016 में कार्लोस ब्रैथवेट के लगातार 4 छक्कों ने वेस्ट इंडीज को वर्ल्ड T20 का फातिह बना दिया और आपको तो ये पता ही है कि वेस्ट इंडीज वाले अपनी जीत का जश्न मुख्तलिफ अंदाज में मनाने के आदी हैं, तो वर्ल्ड T20 की जीत की खुशी कुछ इस अंदाज से मनाई गई। गुज़िश्ता साल वनडे इंटरनेशनल की तारीख के सबसे बड़े स्कोर का नया आलमी रिकॉर्ड भी कायम हुआ। जी हाँ, इंग्लैंड ने ट्रेंट ब्रिज के मैदान में पाकिस्तानी बॉलिंग को तिगनी का नाश नचाते हुए 3 विकेटों पर 444 रन बना डाले और 10 साल पुराने श्रीलंका के 443 रन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। साल 2016 ओलंपिक्स का साल रहा। ये ओलंपिक्स मुकाबले ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में मुनक्किद हुए जिनमें अमेरिका ने सबसे ज्यादा तमगे जीते। इनफरादी कारकर्दगी में यूसेन बोल्ट ने एक मरतबा फिर मेला लूट लिया।
यूसेन बोल्ट विंस इन 9.80 सेकंड्स, चैंपियन फॉर द थर्ड टाइम इन अ रो।
यूसेन बोल्ट ने लगातार तीसरे ओलंपिक्स में किसी को भी अपने करीब नहीं आने दिया। इस मर्तबा भी वो 3 तिलाई तमगे लेकर रुखसत हुए। जाहिर है ये कारनामा यूसेन बोल्ट ही अंजाम दे सकते थे। अमरीकी तैराक माइकल फेल्प्स ने लंदन ओलंपिक्स के बाद रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था, लेकिन रियो में वो वापस आए और अपने हरीफों को पीछे छोड़ते हुए 5 तिलाई तमगे जीतने में कामयाब हो गए। फेल्प्स ने अपने करियर का इख्तिताम ओलंपिक्स मुकाबलों में 23 तिलाई तमगों पर किया। भारत ने भी ओलंपिक्स मुकाबलों में अपना भारी भरकम दस्ता भेजा था, लेकिन नताइज तवक्कुआत के बरखिलाफ रहे। दिल्ली से एक बार फिर आदेश कुमार गुप्ता।
दुनिया के सबसे बड़े खेल मेले ओलंपिक में इंडिया के सैकड़ों खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, लेकिन कामयाबी महज 2 तमगों तक महदूद रही। पीवी सिंधु फाइनल तक पहुंची और उन्होंने चांदी का तमगा जीता। फाइनल में वो स्पेन की कैरोलिना मारिन से 19-21 बार है 21-15 से हारी।
कैरोलिना भी बहुत अच्छा खेली है एंड आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट हर एंड व्हेन इट कम्स टू द फाइनल्स इट वाज लाइक एनीबॉडीज गेम फर्स्ट ओलंपिक्स और मैंने मेडल जीती तो इट इज अ डिफरेंट फीलिंग।
रियो में वुमेन्स रेसलर साक्षी मलिक ने 58 किलो वजन में कांसे का तमगा दिलाया।
कहीं ना कहीं था कि अभी तक इंडिया ने मेडल की शुरुआत नहीं की है तो मैंने ये करके दिखाया, मेरे लिए आज तक की बेस्ट फीलिंग है।
रियो ओलंपिक से पहले साइना नेहवाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन अपने नाम किया था। मुक्केबाजी में ये साल इंडिया के विजेंद्र सिंह के नाम रहा। पहले तो वो اپنے ساتویں مقابلے میں آسٹریلیا کے کیری ہوپ کو مات دے کر ڈبلیو بی اے ایشیا پیسیفک سپر مڈل ویٹ چیمپئن بنے اور اس کے بعد تنزانیہ کے سابق عالمی چیمپئن فرانسس چیکا کو شکست دے کر خطاب بچائے رکھنے میں کامیاب رہے۔
جب میں نے فیصلہ لیا تھا جو پرو باکسر بننے کا، اس ٹائم پہ بہت ساری کانٹروورسیز ہوئی تھی، نیوز میں بڑا برا برا آیا تھا، لیکن جب میں نے ٹائٹل جیتا تب ہر ایک بندہ کھڑا ہو گیا، میرے لیے تالیاں بجا رہا تھا، تو یس آئی واز ایموشنل دیٹ ٹائم۔
ہاکی میں انڈیا کی سینئر ٹیم پہلی مرتبہ چیمپئنز ٹرافی کے فائنل پہ پہنچی جہاں وہ آسٹریلیا سے ہاری۔ انڈیا کی جونیئر ٹیم عالمی ہاکی چیمپئن بننے میں کامیاب رہی۔ انڈین ویمنس ہاکی ٹیم نے بھی اسی سال سنگاپور میں ہوئی ایشین ویمنس ہاکی چیمپئنز ٹرافی کے خطابی مقابلے میں چین کو 2-1 سے شکست دی۔ ٹینس میں انڈیا کے سدا بہار کھلاڑی لینڈر پیس نے سوئٹزرلینڈ کی مارٹینا ہنگس کے ساتھ مل کر فرینچ اوپن میں مکس ڈبلز کا خطاب اپنے نام کر اپنا کریئر گرینڈ سلیم بھی مکمل کیا۔
ٹینس کی دنیا میں 2016 اینڈی مرے کے نام رہا جنہوں نے اولمپک گولڈ میڈل جیتنے کے علاوہ ومبلڈن ٹائٹل جیتا اور سال کے آخری مقابلے اے ٹی پی ورلڈ ٹور فائنلز کو بھی جیت کر عالمی نمبر ایک رینکنگ بھی حاصل کی۔
It's Rosberg who is world champion of 2016.
فارمولا ون کے ٹریک پر جرمنی کے نیکو روزبرگ نے عالمی اعزاز جیتا اور پھر ریٹائرمنٹ کا اعلان بھی کر دیا۔ دوسری جانب یورو فٹ بال کا اعزاز اس مرتبہ کرسٹیانو رونالڈو کی پرتگال ٹیم کے حصے میں آیا جس نے فائنل میں میزبان فرانس کو شکست دی۔ یہ محمد علی کی سہرنگے شخصیت ہی ہے جس نے دنیا بھر کو نیند سے بیدار کر کے ٹی وی اسکرین پر باکسنگ مقابلے دیکھنے پر مجبور کیا۔ یہ سلسلہ انہی سے شروع ہوا اور انہی پہ ختم ہوا۔ بلا شبہ محمد علی صدی کے عظیم ترین اسپورٹس مین تھے۔ محمد علی کے علاوہ گزشتہ سال متعدد اہم کرکٹرز بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے اور ساتھ ہی کرکٹرز کی جیت ہار کو بیان کرنے والی ایک خوبصورت آواز بھی۔
So the first runs of the innings, Logie's after it and they'll get two.
ٹونی کوزیئر کا کریئر ایک کمنٹیٹر اور صحافی کی حیثیت سے 50 سال سے زائد عرصے پر محیط رہا۔ وہ کرکٹ کے ایک اہم سفیر کی حیثیت سے احترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ اور آخر میں دنیا بھر میں ہونے والے کھیلوں کے دیگر نتائج کے ساتھ سلطان محمود۔
بیجنگ میں ڈنمارک کے جان جارجسن نے چین کے ورلڈ اور اولمپک چیمپئن چین لینگ کو 2-0 سے ہرا کر چائنا اوپن بیڈمنٹن چیمپئن شپ میں مین سنگلز ٹائٹل جیتا۔ مالٹا میں تائپی نے ورلڈ اسکول بیڈمنٹن چیمپئن شپ جیتی۔ ووہان میں ملیشیا کے لی چونگ وی نے ایشین بیڈمنٹن مین سنگلز ٹائٹل اور چین کی وانگ ہی نے لیڈیز سنگلز ٹائٹل جیتا۔ کوالالمپور میں یورپ نے ایشیا کو ہرا کر یورو ایشیا کپ IBS ورلڈ سنوکر۔ بیجنگ میں جو ٹرمپ نے ابھی میں انڈیا کے پنکج اڈوانی نے 6 red ایشین سنوکر اور ایران نے انڈیا کو 3-2 سے ہرا کر ACBS سنوکر ٹیم ٹائٹل جیتا۔ ٹریک اینڈ فیلڈ کے مقابلوں میں میلبرن میں آسٹریلیا نے ورلڈ چیلنج ایتھلیٹک میٹ جیتی۔
اسی کے ساتھ اب عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے۔
اور اگر آپ کھیل کی تازہ ترین خبریں اور تبصرے پڑھنا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ حاضر ہے، پتہ ہے bbcurdu.com۔ سربین اختتام کو پہنچا۔ ایڈیٹر تھیں امبر خیری، پروڈیوسرز ساجد اقبال اور شمائلہ جعفری۔ لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھی سوزن لینن اور اسلام آباد میں اسرار الحق۔ سربین کی ٹیم اور عمر افریدی کو اجازت، خدا حافظ۔ آخر میں خبروں کے خلاصے کے ساتھ شمائلہ خان۔
پاکستان کے شہر اسلام آباد میں کم سن گھریلو ملازمہ طیبہ پر مبینہ تشدد کے واقعے کے ازخود نوٹس کیس کی سماعت کے موقع پر طیبہ کی ماں ہونے کی دعوے دار دو خواتین سپریم کورٹ پہنچی ہیں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں نامعلوم مسلح افراد کے حملے میں ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے 5 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ ادھر سرحد پار افغانستان کے صوبہ بلغان میں شدت پسندوں نے ہزارہ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے 13 کانکنوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ عراق کی فوج کا کہنا ہے کہ انہوں نے موصل میں لڑائی کے دوران دولت اسلامیہ سے ایک اہم علاقے المنتہا کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ برازیل کی ایک جیل میں قیدیوں نے اپنے 30 ساتھی قیدیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ اور بالی ووڈ کے مشہور اداکار اوم پوری دل کا دورہ پڑنے سے آج صبح انتقال کر گئے ہیں۔ ان کے انتقال کے بعد انڈیا اور پاکستان کے اداکاروں نے اپنے غم کا اظہار کیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔